میرے محترم بزرگو، گزشتہ مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا، جدائی کرانا، دلوں کو توڑنا یا ان کے درمیان نفرت پیدا کرنا گناہ کبیرہ ہے. اسی سلسلے میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، آپس میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے، اولاد جو اس جھگڑے کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے، نہ ان کی پرورش کا کوئی سامان ہوتا ہے، نہ ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے ہوتی ہے، نہ اخلاق اور عادات ان کے درست ہوتے ہیں. اس لیے اس چیز سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. اور میں نے ایک حدیث بھی آپ کو اس کا مضمون سنایا تھا، یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ شیطان تخت بچھاتا ہے اپنا سمندر پر اور گویا وہ نقل اتارتا ہے اللہ رب العزت کی، اور وہاں سے اپنے چیلے چماٹے بھیجتا ہے کہ جا کر بنی آدم کو اور اولاد آدم کو گمراہ کرو، جس طریقے سے بھی گمراہی ہو سکتی ہے وہ کرو. پھر ان کی کارکردگی سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا، ہر ایک بیان کرتا ہے لیکن ان کو وہ شاباش نہیں دیتا کہ ایک آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ اور تو کیا نہیں، بس اتنا کیا کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے جدائی کرا دی. خوشی میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. اس قدر وہ خوش ہوتا ہے. اسی ذیل میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں جادو بھی کیے جاتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں موجود ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یہ لوگ سیکھتے ہیں، یعنی یہودی، یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے، یہودی سیکھنے لگے ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کر دے، وہ جادو سیکھنے لگے. اور اس سلسلے میں جادو بڑا مؤثر ہوتا ہے اگر اس کا توڑ نہ کیا جائے، جیسا کہ خود قرآن کریم سے معلوم ہو رہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں بھی اس جادو کے ذریعے ہوتی ہیں، لیکن خصوصاً شوہر اور بیوی کے درمیان جو جدائی ہوتی ہے، قرآن اس کو خصوصیت سے ذکر کر رہا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جادو بھی کیا جاتا ہے. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو، اس کا سلسلہ عام چل رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں اور اس کے لیے جادو کراتے ہیں. شاید میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اگر یقین نہ ہو تو آپ ان بستیوں میں جہاں پر بھنگی رہتے ہیں، جیسے رنچھوڑ لائن میں ایک بھنگی پاڑا ہے، ایسے ہی بستی کورنگی میں بھی اور تقریباً ہر جگہ ہے، وہاں پر مسلمان عورتیں اور معزز عورتیں جاتی ہیں جادو کرانے کے لیے، اور بسا اوقات یہ جادو اسی کا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے بہت سے قصے ہمارے اس شہر میں بلکہ ہر محلے میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وجہ کچھ نہیں ہوتی ظاہری طور پر، اور دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب ایسا سلسلہ شروع ہو اور دیکھا جائے تو اس کو دور کرنے کی اور اس کے ازالہ کرنے کی فکر کی جائے، اس لیے کہ جادو کا توڑ بھی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جادو سے کوئی محفوظ نہیں، ہر انسان پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام پر بھی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا جس کا اثر آپ کے اوپر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جادو کا توڑ نازل فرمایا اور اس سے شفا ہو گئی آپ کو۔ وہ توڑ یہ ہے جو قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں نازل ہوئی تھیں ایک ساتھ اسی جادو کے توڑ کے لیے۔ وہ جادو زبردست جادو کیا گیا تھا آپ کے اوپر، جس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں تفصیلات آئی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک یہودی جادوگر نے، جس نے پیسے لیے تھے دوسرے یہودیوں سے، پیسے لیے تھے اس بات کے کہ آپ پر وہ جادو کرے جس سے ہلاکت ہو جائے، معاذ اللہ، اس نے آپ کے سر مبارک کے ایک دو بال حاصل کیے اور ایک تانت لی، تانت آپ جانتے ہیں بکرے کی آنکھ جو ہوتی ہے خشک ہونے کے بعد، اور اس کے اندر اس نے کچھ ریشم کے دھاگے لیے اور اس تانت کے اندر وہ چیز رکھ کر، اور اس نے ہر 11 گرہیں لگا دی، دم کرتا رہا جادو کا اور 11 گرہیں لگا دی، پھر اس کو ایک کنویں کے اندر ڈلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے بتا دیا، چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے وہ چیزیں نکال کر لے آئے جن پر جادو کیا گیا تھا۔ ادھر اللہ تعالی نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائیں، ان دونوں سورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 ایک سورت میں ہیں، 6 ایک سورت میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ کر دم کرتے گرہ پر، جادو کی جو گرہ لگی ہوئی تھی اس پر دم فرماتے گرہ کھل جاتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پوری سورت پڑھی اور سورتیں پڑھی اور یہ گرہ 11 کی 11 گرہ کھل گئی، اور ایسا ہوا کہ جیسے آپ بندھے ہوئے تھے ایک دم کھل گئے، جیسے کسی نے رسی میں باندھ دیا ہو کسی کو اور پھر ایک دم وہ کھل جائے، اس طرح آپ کی طبیعت ہشاش بشاش ہو گئی۔ تو اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ دو سورتیں اس کام کے اندر بہت ہی مفید ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کا ہے جو عمل کرتے ہیں، عامل جو لوگ کہلاتے ہیں۔ ہماری آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہے، دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، رات بھر الا بلا اول فول بکتے رہتے ہیں، ہماری زبان نہ ذکر پر جاری ہوتی ہے، نہ تلاوت اس سے ہوتی ہے، نہ اور کچھ اس سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یا تو اپنے گانے بجانے کے اندر ہی رہتی ہے زبان، یا گالی گلوچ کے اور آل فال میں رہتی ہے، کہاں سے اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی؟ جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں اور عملیات کرتے ہیں، وہ مشق کے بعد عملیات میں آدمی ماہر ہوتا ہے. بڑی سخت مشقیں ہوتی ہیں بعض کی، اور بعض کی کچھ ہلکی ہوتی ہیں. اس مشق کی وجہ سے ان کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے. جادو کئی قسم کا ہے، جو قرآن کریم اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے. بہرحال جادو کی حقیقت ہے، خود قرآن کریم فرما رہا ہے، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، کہ اللہ تعالی نے دو فرشتے بھیجے تھے دنیا میں، ایک کا نام ہاروت اور ایک کا ماروت تھا، اور اس وقت بابل کے اندر وہ فرشتے آئے تھے. بابل یہ قدیم شہر تھا عراق کے اندر، اس کے کھنڈر اور اس کے باقیات اب بھی موجود ہیں. اور اس دنیا میں سب سے پہلے جو تہذیب و تمدن اور ترقی آئی وہ سب وہ بابل میں آئی. بڑے علوم و فنون آئے، دنیاوی ترقیاں آئیں، تہذیب و تمدن آیا، وہ سب سے پہلے بابل میں آیا ہے. اس سے پہلے تہذیب و تمدن کی وہ صورت نہ تھی جو ہونا چاہیے. بابل سے، بابل جب تباہ ہوا عذاب الہی سے، تو یہ تہذیب و تمدن یہاں سے اڑ کر مصر میں چلے گئے، اور مصر کے اندر وہ ترقیاں ہوئی. یہ واقعات قبل از مسیح کے ہیں، کہ کہیں ایسی ترقیاں نہ ہو سکیں، حتیٰ کہ اتنی زبردست ترقی انہوں نے حاصل کی جو آج تک نہیں ہو سکتی، کہ لاش کو، مردہ لاش کو دوائیں لگا کر رکھ دیتے تھے اور وہ سڑتی نہیں تھی. پانچ پانچ ہزار سال، دس دس ہزار سال کی لاشیں اب تک نکل رہی، جن میں کوئی سڑہن نہیں، کوئی تغیر نہیں. یہ اس زمانے کی ترقی تھی. آج ہے یہ اس زمانے میں یہ ترقی؟ عمارتوں کی بھی ترقی تھی، کہ آج کا انسان، آج کا انجینئر، آج کا سائنس دان تصور نہیں کر سکتا. ایسی ترقیاں تھیں اس زمانے میں. یہ کیا لیے کھیلتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمیں مروب کرنا چاہتے ہیں. ذرا تاریخ عالم پر نظر ڈالیں کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا. آج تک احرام مصر، یعنی مصر کے اندر وہ بڑے بڑی عمارتیں جو ہزاروں سال سے قائم ہیں، اور ان کے اندر مقبرے بھی ہیں، ان کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں، آج تک موجود ہیں. کیا ہزاروں زلزلے آئے، بڑے طوفان آئے، اس کے اندر کسی قسم کا بھی تغیر اور انقلاب؟ تو تعمیر و ترقی اس زمانے میں تھی. مگر یہ موضوع نہیں ہے میرا. وہاں سے جب ختم ہوئی اور فرعون کو غرق کیا گیا، کیونکہ فرعون آخری تاجدار ہے مصر کا، کہ جس کے زمانے میں ترقی عروج تک پہنچ چکی تھی، تو وہاں سے وہ ترقی اور تہذیب و تمدن اڑا اور یونان میں آ گیا. یونان میں بڑے بڑے فلاسفہ پیدا ہوئے، علوم و فنون کے گنجینے اور خزانے وہاں پر آ گئے. جتنے مشہور اطباء ہیں، یعنی علاج بدن کے ماہر، وہ اسی یونان کے ہیں. افلاطون کا نام سنا ہوگا آپ نے، ارسطو کا نام سنا ہوگا، جالینوس کا نام سنا ہوگا، بطلیموس کا نام سنا ہوگا، یہ سب یونانی ہیں. اور یہ اس زمانے میں ان تمام علوم و فنون کے موجد ہیں، بانی ہیں. کیا بیچتے ہیں یہ لوگ اور کیوں ہمیں مروب کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری نظر تو تاریخ عالم پر ہے، ہم کیوں مروب ہوں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بجز نقل کے، نقال ہے نقال. آج تک ان وہ علوم و فنون جو یونان کے اندر ایجاد کیے گئے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور موجود ہیں. وہاں سے ترقی ہوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے جو حدیث بخاری کے اندر آیا کہ جس چیز کو عروج حاصل ہوتا ہے لا محالہ اسے زوال بھی ملتا ہے. ہر کمال را زوال، ہر زوال را کمال. جو چیز معراج تک پہنچ جائے گی ترقی کے اندر اللہ کا قانون ہے کہ اسے نیچے گرائے گا. جب یہ ترقیاں معراج تک پہنچیں اور عروج تک پہنچ گئیں، انتہا تک پہنچ گئیں، قانون الہی آیا اور ان کو نیست و نابود کی، وہاں سے ہٹا. یہ تہذیب و تمدن تو بغداد میں آ گیا، اب یہ مسلمانوں کا دور. بس یہ تہذیب و تمدن اسی طریقے سے چل رہا ہے، ہو رہا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے. اور آپ میری اس بات سے اتنا سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ موجد نہیں ہے تو یہ تہذیب و تمدن کے، یہ ہمارے دشمن اور ملعون، یہ یورپ کے لوگ، یہ موجد نہیں ہے. یہ چلا رہا ہے بہت برس کا برس، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے چلا رہا ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں بابل تہذیب و تمدن اور ترقیوں کے عروج پر تھا. اللہ تعالی نے وہاں پر ایک خاص حکمت کے ماتحت دو فرشتے نازل فرمائے جو جادو کا فن اور جادو کا علم لے کر آئے. تو ایک خاص حکمت تھی جو اس وقت میں بیان کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ تم انسانوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق بتاؤ. معجزہ کیا چیز ہوتی ہے جو نبی سے صادر ہوتا ہے، اور جادو کیا چیز ہوتی ہے جو ایک جادوگر سے اور شیطان سے نکلتا ہے، یہ فرق بتاؤ. ایسا نہ ہو کہ جادو میں دھوکہ کھا جائیں اور اس کو معجزہ سمجھ لیں اور نبی کی حقیقت کے اندر اشتباع پیدا ہو جائے. یہ حکمت ذرا سی میں نے بتا دی. چنانچہ وہ دونوں فرشتے جادو کی حقیقت سکھاتے تھے لوگوں جو ان کے پاس آتا تھا، لیکن پہلے وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو اچھی طرح سمجھ لو، یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی لغزش تمہیں ہو گئی تو کافر ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. اس لیے خوب سمجھ لو، وہ وعدے لیا کرتے تھے ان سے کہ اس پر عمل نہیں کرو گے، بس اتنا فرق معلوم کرنے کے لیے سیکھ لو کہ یہ جادو ہے اور یہ موجزہ ہے. لوگ ایسا کرنے لگے، لیکن کون اپنے عہد پر قائم رہتا ہے؟ بالخصوص یہ حضرت انسان. حضرت انسان تو عہد پر قائم رہنے والے ہیں نہیں، ایمان والے ہیں جو اپنے عہد ایمان پر قائم ہیں. حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے، تھوڑا سا عرض کر دوں اسے بھی، کہ آخرت میں جب سب کا حساب ہو جائے گا، تمام حساب و کتاب ہو چکے گا، اہل جہنم جہنم میں جائیں گے، اہل جنت جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو دو شخص سے نکالیں گے، حدیث میں ہے کہ سب سے آخری شخص ہوگا جسے دوزخ سے نکالا جائے گا، دوزخ کے باہر اسے کھڑا کر دیں گے. اب کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ وہ ادھر سے دوزخ کی لپٹیں اور شعائیں آ رہی ہیں، دوسری طرف سے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں. یہ آراہ کا مقام. تھوڑی دیر تک تو وہ کرے گا صبر، پھر کہے گا کہ اے رب جہنم سے نکالا، یہاں پر پہنچا دیا، اس کی لپٹ اور اس کی سوچش نے تو میرے چہرے کو جھلسا دیا ہے، مجھے ذرا دوسری طرف پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر میں اس تیری بات کو، تیری درخواست اور دعا کو قبول کر لوں تو تو اس کے بعد کوئی سوال کرے گا، کوئی اور دعا کرے گا کہ نہیں نہیں اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں. چنانچہ منظور ہو جائے گی دعا، مقبول ہو جائے گی، جنت کے دروازے تک اسی طرح رفتہ رفتہ وہ پہنچ جائے گا، وعدے کرتا ہوں وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ اے رب جنت میں پہنچا دے. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ما اغدرک یا ابن آدم، تو کتنا بڑا غدار ہے، وعدے کرتا ہے اور تیرے اندر اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اس پر استقامت نہیں کرتا، ٹھہرتا نہیں، بہرحال اسے پہنچا دیں گے. تو انسان جو حضرت انسان کے اندر وفائے عہد بہت کم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ وفائے عہد کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ معاہدہ کرتے تھے، اس زمانے کے لوگ معاہدہ کرتے تھے اور وہ جادو سیکھ لیا کرتے تھے. اس جادو کا نام ہے شہر بابل، جو بابل سے نکلا. ایک قسم تو جادو کی یہ ہے اور یہ سب سے سخت ترین قسم ہے جادو کی، اس لیے کہ فرشتے لے کر آئے. اس کا اثر بھی بہت شدید ہوتا ہے اور اس جادو کی حقیقت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس جادو کے سیکھنے والے کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ نجس رہے اور نجاست کو ہی استعمال کرے، طہارت اور نظافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. حرام چیزیں کھائے اور ہر حرام چیز نجس ہے، یعنی نجاست خور بھی ہو اور نجاست اس کے ساتھ لگی رہے، بدن ظاہری بدن بھی نجس ہو اور باطن سے بھی وہ نجس ہو. اس کے بعد پھر وہ شیطانوں سے اور بقول ہندوؤں کے ان کے خاص خاص دیوتاؤں سے، جیسے ہنومان ہے، جیسے کالی دیوی ہے، ان کے ان سے ان کے سامنے وہ جھکتا ہے اور پھر ان سے مدد طلب کرتا ہے تو جادو آ جاتا ہے. اب آپ بتائیے ایک مومن یہ کام کرے گا کہ بالکل نہیں کر سکتا. یہ شہر بابل ہے. شہر بابل جس کی میں نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی، یہ بالکل حرام ہے. اس کا سیکھنا اور اس کا کرنا دونوں حرام ہے. البتہ اگر کوئی شخص ان تمام نجاستوں سے ہٹ کر کوئی سیکھ لے اور اس نیت سے سیکھے کہ مسلمانوں سے یہودیوں کے جادو کو دور کرے گا، تو پھر جائز. یہ تھے شہر بابل. دوسری قسم ہے شہر فرعون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر آئے تھے مقابلے کے لیے اور انہوں نے اپنی رسیوں اور اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا تھا اپنے جادو سے، وہ شہر فرعون ہے. قرآن کریم بتا رہا ہے ان دونوں کے درمیان فرق. بابل کا جو شہر ہے وہ بہت سخت ترین ہے اور اس کے اندر مدد لینا پڑتی ہے اور عبادت کرنا پڑتی ہے شیطانوں کی. اور شہر فرعون کے سلسلے میں قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ وہ اصلی جادو نہیں تھا، بلکہ وہ خیال تھا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا شعبدے بس جو ہے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کے اپنے کرتب دکھاتے ہیں, وہ نظر بندی کر دیتے ہیں دیکھنے والے کی, ہوتا ہے کچھ اور نظر بندی کی وجہ سے دوسرا نظر دوسری چیز نظر آتی. یا مسمریزم کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ذہن پر غالب آ جاتے ہیں اپنی اس قوت سے جو مشق کے بعد ان کو حاصل ہوتی ہے. انسان کے دوسرے انسان کے ذہن پر غالب آ جاتے ہیں. حقیقت اس کی کچھ نہیں, شہر بابل کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ انسان کو گدھا بنا سکتا ہے, انسان کو پتھر بنا سکتا ہے, اس کی حقیقت تو یہ ہے, اس کا اثر تو یہ ہے, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں. یہ صرف نظر بندی ہے, یہ صرف خیالی چیز ہے جس کو مسمریزم اور شعبدہ کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو شہر فرعون جو تھا وہ اسی قسم سے تھا. چنانچہ قرآن کریم فرما رہا ہے, کئی جگہ آیا, ایک جگہ فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا, یخیل الیہ ان کے اس جادو سے کہ یہ رسیاں چل رہی ہیں, یہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں, خیال ہوا. حقیقت نہیں بدلی, حقیقت وہی تھی لیکن نظر بندی کر دی. دوسری جگہ فرمایا سحروا اعین الناس واسترہبوہم, کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تھے, ان جادوگروں نے لوگوں کی نظر بندی کر دی. سحروا اعین الناس, ان کی نظر بندی کر دی. یہ دوسرا قسم کا جادو ہے, یہ سخت نہیں ہوتا, یہ تو بس تھوڑی سی دیر کے لیے ایک عارضی طریقے پر انسان کو کچھ نظر آنے لگتا ہے یا اس کا دماغ اور اس کا ذہن جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے مسمریزم کرنے والے سے, تھوڑی دیر کے بعد یہ اثر نکل جاتا ہے. اصلی جادو جو ہے وہ ہے شہر بابل, اور یہ تمام چیزیں اور حکم میں اسی کا بیان کر رہا ہوں. تو میرا مطلب تو یہ تھا کہ شہر اور جادو کے توڑ کے لیے قرآن کریم نے دو سورتیں نازل فرمائی. پچھلی مجلس میں فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اس کا طریقہ تو بتا دو. میں نے کہا بتا دوں گا انشاءاللہ جو حدیث میں آیا. تو وہ طریقہ یہی ہے کہ یہ دو سورتیں پڑھ کر دم کی جائیں اس کے اوپر, اور چونکہ ہماری زبان میں اثر نہیں, مشق ہمیں ہے نہیں, اس لیے کثرت سے دم کی جائیں, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہونے لگے گا. اور بہتر تو یہ کہ جو اس میدان کے آدمی ہیں یعنی عامل حضرات, ان سے رجوع کیا جائے, اس لیے کہ شہر بابل بھی اللہ تعالی کے اسم اسماء گرامی اور قرآن کریم کی دعاؤں اور کلمات سے ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ سے برتر کوئی نہیں, اللہ پر کوئی غالب نہیں, اس کے ناموں میں بھی تاثیر ہے, اس کے کلام میں بھی تاثیر ہے, اور اس کے ذکر کردہ دعاؤں کے اندر بھی تاثیر ہے. اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ قرآن کریم اور احادیث کی دعاؤں سے جو اس موضوع سے متعلق ہیں علاج کیا جائے, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. وقت آپ کا پورا ہو چکا ہے اس لیے میں یہیں ختم کرتا ہوں. اور آخری بات جو باقی رہ گئی تھی شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کی, اللہ نے توفیق, یہ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس زہر اور جادو سے محفوظ رکھیں, اور ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں شوہر اور بیوی کے درمیان اللہ تعالی پوری پوری محبت پیدا فرمائے, نفرت پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالی ہدایت دے, اور اللہ تعالی کسی گھر کو برباد نہ ہونے دیں اور نہ اجڑنے دیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر رحمت نازل فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیں برحمتک یا ارحم الراحمین.